چلتے ہیں تاثرات کی طرف. آپ کا نام کیا, کہاں سے آئے ہیں اور آپ کب سے ہیں؟
جی میرا نام سید حکمت اللہ شاہ جیلانی بلوچستان سے آیا ہوں.
میرا نام اقبال احمد فاروقی ہے, میرا تعلق کراچی ہی سے ہے.
میرا نام محمد زبید یوسف ہے, میں سولجے بازار ایک نمبر کا رہائشی ہوں.
اسلام اتاری, میں کوٹری خدا کی بستی سے.
آج کا جو بیان ہوا نگرانی شورا کا جہنم کے حوالے سے, اس کے بارے میں
ایسا لگا کہ جیسے ہماری زندگی ابھی سے شروع ہو رہی ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا, مطلب ایسا کہ رونا آ رہا تھا بہت زیادہ. گزشتہ زندگی کے جو گناہ ہوئے جس سے جانے انجانے میں, ان کو یاد کر کے اور آگے کی کیفیت جو جہنم کی بیان کی گئی ان کو محسوس کر کے, اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھے یہی کہ معاف کر دے, تو وہ کریم ذات ہے. امید کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دینا.
جو آج کا ماحول بنا نا, تو ہر روح کانپ اٹھی ہے اپنے سارے بس کیے پہ بہت شرمندہ, جو بھی گناہ چھپ کے جیسے بھی ہوئے اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے, توبہ قبول کرے ہمارے.
میری اپنی ذاتی فیلنگ تو یہ تھی کہ میرا رواں رواں کھڑا ہوا تھا, ہر شخص رو رہا تھا, اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر رو رہا تھا. کروڑوں لوگوں میں ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہاں اعتکاف کیا ہے, مرشد کی زیر سایہ جنہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے. مسجدیں تو بہت ساری بھری ہوئی اعتکاف کی, اور لوگوں نے کہا کہ اپنے علاقے کی مسجد کو ترجیح دینی چاہیے, لیکن میں اپنی ایک ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ جو شخص یہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا اور پناہ میں آ گیا. الحمدللہ مرشد کا اتنا کرم ہے.
پہلے جو آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے ہمارے جو مسجد میں اعتکاف کرتے تھے, وہ جو فارغ ہوتے تھے اسلامی بھائی, جو بوڑھے ہوتے تھے, تو ان کو جو نا پکڑ کے بٹھا دیا جاتا کہ ہم آپ کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں, آپ کا جو نا معاملات بھی دیکھ لیں گے, آپ بس بیٹھ جائیں. تو وہ لوگ بیٹھتے تھے, لیکن الحمدللہ آج پوری دنیا میں جو اعتکاف مساجد میں بھی ہو رہی, جو دعوت اسلامی کے تحت ہو رہی ہے, الحمدللہ وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن فیضان مدینہ کی بات ہی الگ ہے. الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی جیسا ماحول کوئی بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا. یہاں مریضوں کو آگے شفا مل جاتی ہے, مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, بند آنکھیں کھل جاتی ہیں.
جب سے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی آیا, الحمدللہ لوگوں کا, بچوں کا جذبہ بنا, محبت, بس دور دور کی دعوت اسلامی میں لگا آ رہے ہیں. ماشاءاللہ امیر اہل سنت, ان کا میٹھا میٹھا بیان, ان کا بہت پسند آتا ہے ہم لوگوں کو.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول ہے, اور میں پہلے بھی الحمدللہ اعتکاف کر چکا ہوں علاقے کی مسجد میں 6 مرتبہ, لیکن یہاں کا ماحول بالکل الگ ہے. بہت سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے یہاں پہ, تو بہت بالکل سکون بھی اطمینان بھی ملتا ہے.
مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ ہماری مسجد میں بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے. میں نے کہا کہ فیضان مدینہ میں جا کے بیٹھنا ہے اعتکاف میں, اور الحمدللہ جب سے آیا ہوں میرا تکبیر اولی نماز فوت نہیں ہوئی ماشاءاللہ سے. نہ تکبیر اولی فوت ہوئی, نہ صلاۃ التسبیح فوت ہوئی, نہ تہجد کی نماز فوت ہوئی, نہ ابابیل فوت ہوئی جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ سب باپا کا صدقہ ہے, یہ سب کامل مرشد کا صدقہ ہے. الحمدللہ کہ مرشد اپنے مرید کو نہیں چھوڑتے.
باپا صاحب کی میں نے ایک زیارت کر لی, یہ ایک بہت بڑا میرا خواب تھا, اور پلس یہاں پہ لوگوں کا جو ایٹموسفیئر ہے, ماحول ہے, طریقہ ہے بات کرنے کا, بہت اچھا ہے. بہت کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی اب تک مجھے نہیں ملی.
پہلے ہم جو نا کافی دین سے کافی دور تھے, نماز کے حساب سے, قرآن شریف کے حساب سے. جب ہم یہاں پر آئے تو الحمدللہ جو نا نظام ہی بدل ہو گیا. مطلب یہ کہ بس ہر وقت دل کہتا ہے کہ جو نگران شورا کا یا امیر اہل سنت کا جو ہے نا بیان سنے, اور الحمدللہ ہر وقت جو نا دل نماز پہ اور نفلوں پہ, تہجد نماز پہ الحمدللہ کہتی ہے. وہاں پہ جو نماز سے ہم کافی دور رہا کرتے ہیں, اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو اللہ پاک کی بہت بڑی کرم ہوتی ہے مرشد کے صدقے سے. وہاں پہ جو ہمارے کچھ لوگ تھے, تو ان کو میں نے یہاں پر لے کر آیا کہ آپ چلے ہمارے ساتھ, ہماری جو نا فیضان مدینہ بھی آپ دیکھیں, ہمارے نظام بھی دیکھیں, ہماری محبت بھی دیکھیں, کہ جو محبت عطار نے پھیلائے آپ وہ محبت دیکھے, تو وہ محبت دیکھ کر اور عطار کا دیدار کر کے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے عطار ہی ہو گئے. بس یہ اللہ پاک کی کرم ہے کہ عطار کو جو نا وہ اللہ پاک نے جو نا حساب دیے کہ ان کو جو نا کوئی غیر مسلم دے کے مسلمان ہو جائے, یہ تو جو نا اہل سنت سے دور تھے.
جب میں آیا ہوں تو مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں نظر آئی ہیں ماشاء اللہ سے, اتنی اپ گریڈیشن فیضان مدینہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اتنا زبردست اسکرین سسٹم, ساؤنڈ سسٹم اور ہر چیز, صفائی کا اتنا زبردست انتظام, ایوری تھنگ از آؤٹ آف دا مارک. ماشاء اللہ آئی ریئلی اپریشیٹ دا مینجمنٹ آف دا دعوت اسلامی کہ وہ اس طریقے سے 6,000 سے زیادہ لوگوں کے انتظام کو اتنے منظم طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور میں تقریباً کل سے یہاں پہ ہوں, مجھے کوئی ایک چھوٹا سا بھی ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا جس کو بدنظمی کہتے ہیں. It is really appreciable.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف, جو 10 دن کے لیے اعتکاف کے نہیں ہیں اعتکاف میں ہیں وہ بھی آئندہ کے لیے نوٹ کر لیں, اور جو نہیں ہیں وہ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں. اور جب تک جب جب مسجد میں داخلہ ملے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت ہو, دل میں نیت ہونا شرط ہے, پھر زبان سے بھی دوہرا لیں تو اور بھی اچھا ہے. خیر, تو اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی, افطار سامنے آ گیا تو کر نہیں سکتے. اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اب بھلے اب افطار کریں. اب بہتر طریقہ یہ کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور ذکر و درود کر لیا جائے. درود شریف ہو سکے تو 12 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر کھائیں پئیں. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. صرف کھانا پینا جائز ہونے کے لیے کریں گے تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب آ گئی. رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 7 سے 23 کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 23, جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. یہ دراصل لیلۃ القدر کی رات ہے, اور 23ویں رات میں بھی یہ امکان ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. دعاء رمضان. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جیسے کہ دین اسلام میں کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھنا کیسا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ان کے پرسنل میسج یا ان کی تصاویر ہوتی ہیں.
کسی کا خط بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی کی ڈائری بھی نہیں پڑھ سکتے الا اجازت سے، اور اسی طرح موبائل کا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اس میں پرائیویٹ ہو تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کہ بعض اوقات میسج کے پرائیویٹ ہونے کا بہت چانس ہے جیسے خط کا. حدیث پاک میں کہ جو کسی کا خط دیکھے وہ آگ کو دیکھتا ہے، اس طرح کا مضمون ہے. بعض اوقات یہ دونوں طرف سے پرائیویٹ ہوتا ہے کہ ایک نے اجازت دی تب بھی اس کے، جیسے اب کسی کا میسج آیا اور اس نے اجازت دے دی پڑھ لو، اور اگر کوئی اس میں کوئی عیب ہے اس کا یا اس کی طرف سے پرائیویسی ہے اس کی طرف سے نہیں ہے تب بھی ظاہر نہیں دیکھ سکتے. یہ بس غور کرنے پر ہی یہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے، ورنہ ایک آدمی گناہوں میں جا پڑتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، عقل سلیم عطا کرے کہ ہم سوچنے والے بنے اور اچھا سوچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام احمد عادل ہے. میرا میر سنت کی پادہ میں سوال یہ ہے کہ ابو جن جھوٹ کھانے سے تو پھر بولتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ ابو سمجھائیے نا.
ابو آپ کو چپس نہیں کھانے دیتے، اس لیے ابو کو سمجھاؤں. ہر ابو کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو چپس نہیں کھانے دیا کرے، اس سے یہ بیچارے تکلیف میں آ سکتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. چپس بھی نہیں، ٹافیاں چاکلیٹ بھی ہوتا ہے اور طرح طرح کی کھٹ مٹھی گولیاں، یہ اچرے کچرے ہم اس کو بولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہ کھلائی جائیں بچوں کو. پھل کھانے کی عادت ڈالیں، پھل کھاتے نہیں ہیں، آم کھا لیتے ہیں غالباً، تو ویسے جنرلی پھل بچے نہیں کھاتے، ان کو عادت ڈالنا ضروری ہے. پھل بہت مفید ہے، صحت کے لیے بہت ضروری بھی ہے. سبزیاں تو اب امی ابو بھی کھانا سیکھیں تو بچے کھائیں، سبزیاں سب کو کھانی چاہیے، سب کے لیے مفید ہے. بچے کو بھی بیلا پھسلا کر کھلا دیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا آپ سے ایک سوال ہے حضرت صاحب، کہ کیا حلال جانور کا پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟
اب وہ کتنا لگا اس پر ہے، حلال جانور کا پیشاب ناپاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس میں بعض اوقات اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ جانور گھریلو پالتے ہیں یا ایسا کوئی کاروبار کرتے ہیں، چونکہ بعض اوقات یہ ذہن بن جاتا ہے کہ شاید ہم یہ بچ نہیں سکتے، تو ایسے میں مطلب اس کا ذہن کیسے بنے کہ بچنا بھی ہے اور ظاہر پاکی بھی حاصل کرنی ہے؟
اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز کے لیے الگ سے کپڑے رکھ لے، گوشت فروش بقرعید میں جو اپنا کام کرتے ہیں خاص کر، تو بعض دیکھے میں نے کپڑے وہ الگ سے اپنے رکھتے ہیں، ان والے کپڑے اتارے، بدن بھی دھونا ہے اگر خون صبح کے وقت نکلا ہوا لگا ہے، کوئی نجاست لگی ہے، تو دھو کر اس کو صاف ستھرے پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھیں. اسی طرح قربانی کھالیں جو اس طرح گھسیٹتے ہیں اپنے سائی بھائی، اس پہ بھی کپڑے آلود ہوتے ہیں. ان کو بھی یہی مشورے برسوں پہلے دیے ہوئے کہ الگ کپڑے نماز کے لیے رکھیں، نماز تو نہیں چھوڑنی. اسی طرح یہ جو جانوروں والے جو ہیں اور جو جن کا ذہن ہوتا ہوگا، جذبہ ہوتا ہوگا، وہ الگ کپڑے رکھتے بھی ہوں گے. اول نماز بھی کہاں پڑھتے ہیں، بھاری تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی، افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مراقبہ اور تصور مرشد میں پھر کیا فرق ہے؟
فرق ہے، مراقبے کا تو میں نے تفصیل سے کچھ عرض کیا تھا. تصور وہ مطلب دھیان جمانا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ تصور مرشد کا الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ مراقبہ ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کن کن کے لیے رحمت للعالمین ہیں؟
تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک اور سوال آیا ہے کہ گھر پر سنت پڑھ کر مسجد جائیں تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟
کوئی رج نہیں گھر پہ پڑھ کر جا سکتے ہیں، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟
ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا مرد حضرات کو گھر کے کام کرنے کی اجازت ہے؟
کرنا چاہیے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کا کام کاج کرتے ہیں، سودا سلف لاتے ہیں اور بھی کئی کام گھر کے آپ بجا لاتے ہیں اپنے کرم سے. اپنے کپڑے خود دھو لینا خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے کئی دفعہ بہت ضدی ہو جاتے ہیں، ہر بات پر ضد کرتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کی ضد ٹوٹ جائے.
بچوں کو بات بات پہ جھاڑا بھی نہ جائے ان کو، مطلب یعنی کہ بعض اوقات یہ یا زیادہ لاڈ پیار ملتا ہے، ہر فرمائش پوری کی جاتی ہے اس کی، تب بھی وہ ضدی بنتا ہے. اس کے لیے اوراد بھی ہیں. یا شہیدو 21 بار 21 ٹائم صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے انشاء اللہ الکریم اس کا بچہ یا بچی نیک بنے. یہ شہید اللہ پاک کا مبارک نام ہے. یا شہیدو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لہسن کا سالن ہو اس پہ روزہ بندہ رکھ سکتا ہے؟
لہسن والے سالن سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. اسے سحری میں لہسن کھایا ہوگا لہسن والا، البتہ اگر لہسن پکا ہوا ہے تب تو مطلقاً کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی بدبو نہیں ہوتی منہ میں. ہاں اگر کچا لہسن ہے تو اس سے منہ میں بدبو ہو جائے، اور مسجد میں منہ میں بدبو ہوتے ہوئے داخل ہونا یہ حرام ہے. تو اس لیے یوں لہسن والا، لہسن والی غذا جب کوئی کھا بھی لے تو بدبو دور کر دے، آسانی سے جاتی نہیں ہے بدبو. کچا لہسن، کچی پیاز. اب تو بڑی ستم ظریفی ہے کہ یہ افطار میں جو چنے بکتے ہیں، یہ بیچنے والے بھی شاید سب تجربہ کار نہیں ہوتے، بنانے کے کچے پکے چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں کچی پیاز بھی ہوتی ہے، میں دیکھی ہے. آج کل کا ہو سکتا ہے یہ سدھر گئے ہوں بیچنے والے، لیکن جن دنوں میں عوام میں وہ سیکورٹی کے مسائل لوز تھے تھوڑے، ان دنوں مطلب مجھے پتا ہے کہ یہ کچی پیاز بھی چنوں میں بعض اس میں ہوتی تھی، اب بڑھ گئی ہوگی شاید. اس سے تو چھولے چنے اس طرح کے جس میں کچی پیاز ڈلی ہوئی ہے، یہ مسجد میں لانا بھی جائز نہیں ہے. مسجد میں جا کے بچھا دیا، بےچارے پبلک تو کھا رہی ہوتی، ان کو پتا کچھ نہیں، اب منہ میں ہو گئی بدبو، پھر جو مسئلے ہوئے گناہ کا ایک سلسلہ چلے گا. اس سے بدبودار منہ سے وہ مسجد میں ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جن کی ناک صحیح کام کر رہی ہے، ان کو بھی، ان کو ہو یا نہ ہو فرشتوں کو تو ہو رہی ہے، لیکن اتنی بدبو اس کی خراب ہوتی ہے، جس کی ناک صحیح کام کر رہی ہوگی نا اس کو مزہ نہیں آئے گا وہ پیاز کھائے ہوئے کے منہ کے نکلی ہوئی بدبو. جس نے کھایا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، شاید دوسرے کو سمجھ آئے گی. اس طرح کچا لہسن کی بو بھی بہت خراب ہوتی ہے، بو کو بدبو ہی کہنا مناسب ہے، بری بو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد ولید عطاری ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ رسول کتنے ہوئے ہیں، برائے کرم ارشاد فرما دیں.
313 رسول ہوئے. نبی تو بے شمار ہوئے، ہر رسول نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. رسول اس کو بولتے جو نئی شریعت لے آئے، کچھ نہ کچھ یعنی کہ منسوخ ہوتے ہیں احکامات, وہ یوں جو نئی شریعت اس طرح لے آئے اللہ پاک کی طرف سے تو وہ رسول کہلایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی, ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے یہ بھی آیا ہے, جو کوتاہی ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں انجانے میں ہو جائیں کیا ان پر بھی گناہ ہوگا؟ کہ لوگ کہتے ہیں جو کام جان کے نہ کیا جائے وہ معاف ہے.
ظاہر ہے کہ جس میں اپنی نیت ہے نہیں گناہ ہو گیا تو اس پر عند اللہ تو مؤاخذہ نہیں ہوگا, گناہگار نہیں ہوا, لیکن ان کی صورتیں جیسے کہ بیٹھا ہے, بیٹھے 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 بھول گیا, نماز قضا ہو گئی, تو اب گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا کفارہ یہ بیان ہوا کہ جب یاد آ جائے تو اس کو قضا پڑ لے. اسی طرح کسی کی پوری اپنی کوشش تھی لیکن فجر ماں کی نہیں کھلی, اب یہ کہیے گناہگار نہیں ہے لیکن جب اٹھ گیا تو قضا کر لے. اس میں تھوڑا یہ مسئلہ میں نے بتایا کا مطلب یہ نہیں کہ رات بھر آپ گھومتے رہیں پھرتے رہیں موج کرتے رہیں اور آگ نہیں کھلتی, معاف ہے نا, بتایا تھا نا, ہے نہیں, اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہو. اگر جلدی سونے سے آنکھ کھلتی ہے جلدی سونا پڑے گا, الارم سیٹ کیا یا یہ موبائل فون میں بھی یہ آپشن ہوتا ہے الارم کا, الارم سیٹ کر لے, کسی قابل اعتماد فرد کو کہہ دے کہ وہ آپ کو جگا دے. پھر اس میں اور بھی کوششیں ہیں, اگر عام طور پر زیادہ کھانے سے زیادہ بھوکتا وہ گہری نیند آتی ہے, تو اس میں یہ کہ کہاں کھانا کم کرے, تو ہر طرح سے کوشش کرنے کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی, پھر جا کر وہ اس کے لیے بچت کی صورت عرض کر دی میں نے. بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ تلافی ضروری ہوتی ہے, جیسے یہ تلافی والی صورت ہے کہ وہ بھول گیا نماز تو اب جب یاد آئے پڑھ لے, پڑھنا پڑے گا, قضا بھی پڑھنا, خالی یہ کہ معاف ہو گئی نماز, نماز معاف نہیں ہوئی, قضا پڑھنی پڑے گی, وہ جو قضا کرے گا گناہ وہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور حقوق العباد کا بھی آپ نے کہا انجانے میں تلف ہو گیا, اس کی تو تلافی تو کرنی ہوگی ہے نا, تلافی تو کرنی ہوگی, یہاں تک کہ وہ ایکسیڈنٹ میں گاڑی میں ٹکرا دی, اپنی کوشش اس کی پوری تھی بچنے کی اور بندے کو مار دیا, یا کسی نے گولی چلائی کسی شکار پر لگ گئی بندے کو وہ فوت ہو گیا, تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے, اس پر بھی باقاعدہ قانون ہے, اس کے جان بوجھ کر بندہ مارا اس کا قتل عمد کہلاتا ہے, جان بوجھ کر اس نے قتل کیا. سب کے احکام آتے ہیں, سب کی جدا جدا سزائیں ہیں.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ سانپ بچھو گھر میں آتے ہوں تو حلوہ پر ختم پڑھ کر پھر اسے گھر کے کونوں میں تھوڑا تھوڑا ڈالا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور سانپ بچھو آتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟
نہیں, اگر اس طرح کرنے سے یہ سانپ بچھو آنا چلے جاتے ہیں بطور علاج, یہ کوئی مطلب اگر ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, پھر تو صحیح ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو, سانپ بچھو سے حفاظت کی یہ ایک صورت ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے اور ویسے ہی ہے کچھ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے. نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز تین بار یہ دعا پڑھے, اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ لے. دعا یہ ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا سفر و حضر میں ہمیشہ صبح و شام پڑھا کیجئے, زہریلی چیزوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ صبح و شام کی تعریف بھی سن لیجیے, آدھی رات ڈھلے سے, آدھی رات ختم ہوتے ہی صبح یعنی سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ سارا پیریڈ جو ہے یہ صبح کہلاتا ہے, اور شام کی تعریف یہ کہ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا، ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ شام کہلاتی ہے، اس پیریڈ میں جو دعا پڑھی جائیں تو صبح شام میں یہ دعائیں پڑھنا کہلائے گا. یہ پڑھ لیا کرے سلام علی نوح فی العالمین، ترجمہ کنز الایمان، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں. اللہ پاک نے چاہا تو زہریلے جانوروں سانپ بچھو وغیرہ سے محفوظ رہے. سانپ کو بھگانے کا عمل، یہ مدنی پنچورہ پیج نمبر 373 پر ہے. ایک پاؤ نوشادر، نوشادر یہ پنساری جو ہوتے ہیں دیسی دوائیں بیچنے والے، ان کے پاس سے ملے گی. تو ایک پاؤ یعنی کہ 250 گرام نوشادر کو 5 کلو پانی میں گھول کر گھر کے تمام بلوں، سوراخوں اور کونوں میں چھڑک دیں. اگر گھر میں سانپ ہوگا تو بھاگ جائے گا، اور کبھی کبھی یہ پانی چھڑکتے رہیں تو اس مکان میں سانپ نہیں آئے گا انشاءاللہ الکریم. دوسری ترکیب یہ کہ گھر کے بلوں اور دوسرے سب سوراخوں میں رائی ڈال دیں، انشاءاللہ الکریم سانپ فوراً مر جائے گا. اور اگر اپنے آس پاس رائی ڈال کر سوئیں تو انشاءاللہ الکریم سانپ قریب نہیں آ سکتا. یہ رائی ملے گی کرانے والوں کے پاس جہاں یہ اناج وغیرہ ملتا ہے، یا یہ مسالے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ملتی ہے، مرچ مسالے میں بیچتے ہیں. یہ خاص کر یہ مشہور ہے رائی، یہ کالا دانہ ہے اور حبت السودا، حبت السودا. یہ جو حدیث میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کلونچی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. ابن شہاب نے فرمایا کہ سام موت ہے اور کالا دانا کلونچی ہے. یہ مسلم بخاری کے حوالے. اب اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں، ہر مرض سے مراد ہر بلغمی اور رطوبت کے امراض ہیں، کیونکہ کلونچی گرم اور خشک ہوتی ہے، لہذا مرطوب اور سردی کی بیماریوں میں مفید ہوگی. حبت السودا 3 دواؤں کا نام ہے، سیاہ زیرہ، رائی، کلونجی. اس شرح سے معلوم ہوا کہ یہاں کلونجی مراد ہے. یہ فرمان علی ایسا ہے جیسے قرآن کریم کا فرمان اوتیت من کل شیء، یا جیسے تدمر کل شیء، کہ کل شیء ہر چیز سے مراد عام چیزیں ہیں، یوں ہی یہاں مراد عرب کی عام بیماریاں ہیں. یعنی کلونجی عرب کی عام بیماریوں میں مفید ہے. خیال لے کہ احادیث شریعہ کی دوائیں کسی حاذق طبیب یعنی اسپیشل ڈاکٹر یا حکیم کی رائے سے استعمال کرنی چاہیے، صرف اپنی رائے سے استعمال نہ کریں کہ ہمارے مزاج اہل عرب کے مزاج سے جدا گانا ہے. تو یہ رائی بھی کالا دانہ ہے، حبت السودا اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور یہ ہمارے یہاں اچار میں خاص کر استعمال ہوتا ہے، سالن میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے وہ کڑی بناتے ہیں، کڑی کے لیے اگر یہ رائی کو توے پر تھوڑا بھون کر، بھوننے سے اس کی خوشبو نکلتی ہے، یہ بھنی ہوئی رائے آپ ڈال دیں کڑی میں تو کڑی بہت ٹیسٹی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا، بچھو کا علاج، مولی کا عرق، یہ مولی ایک سبزی ہے، سبزی والوں کے پاس مل سکتی ہے. مولی کا عرق یعنی اس کا جوس اگر بچھو کے اوپر ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم بچھو مر جائے گا، اور اگر بچھو کے سوراخ میں مولی کے چند ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو بچھو سوراخ سے باہر نہیں نکل سکے گا، بلکہ سوراخ کے اندر ہی انشاءاللہ الکریم یہ مر جائے گا. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
آپ نے حقوق العباد کے تعلق سے چند مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے تھے. اب جیسے یہاں میدان مدینہ میں بھی ہزاروں اسلامی بھائی ہیں, مینا میں بھی, عرفات میں بھی, مزدلفہ میں بھی, خیموں میں بھی, طواف میں بھی, سعی میں بھی, یہ جو مقامات ہیں جہاں پر بڑی تعداد جمع ہوتی ہے, ان میں حقوق العباد کا لحاظ اور خیال رکھنا کیا آپ کو لگتا ہے آسان ہے؟
بہت مشکل ہے, اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ بندے کا حق تلف ہو رہا ہے. مینا شریف میں لڑائی ہوتی ہے, پہلی رات پہلا دن جو ہوتا ہے اس میں نے دیکھا زیادہ لڑتے ہیں, تیری جگہ میری جگہ, ادھر اس نے قبضہ کر لیا ادھر اس نے قبضہ کر لیا, پھر مولم کے آدمی آتے ہیں تو اس کو ہٹاتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں. یہ پہلے دن ہی مطلب شیطان بھی اپنا کام دکھا دیتا ہے. حج کا جو پہلا دن ارکان جو شروع ہوتے ہیں تو مینا کی حاضری سنت ہے. آٹھ ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر نو ذوالحجہ کی فجر سمیت یہ پانچ نمازیں مینا شریف میں ادا کرنا حجی کے لیے سنت ہے. سنت کی باہر ہیں, مینا میں سنت کی باہر ہیں بہت ہیں, تو یہ آباد ہوتا ہے. مگر اس میں یہ بےچارے لڑائی کرتے ہیں, مسائل کر دیتے ہیں. بعض سب تو نہیں لڑتے, بعض عبادت میں بھی مشغول ہوتے ہیں, بعض بےچارے آزمائش میں جاتے ہیں, بعض مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے, ٹوکن ان کے پاس ہوتا ہے تو پھر نہیں ہٹتا, تو پھر مولم کا آدمی ہٹاتا ہے اس کو. یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ اللہ توفیق دے تو قفل مدینہ کی تربیت لے لینی چاہیے, کورس اس کا بھی کوئی کر لے. قفل مدینہ کا اس کا کورس ہوگا, خاموش شہزادہ غور سے پڑھ لیں سیریس, انشاءاللہ یہ سمجھو آپ کا قفل مدینہ کا ایک طرح کا کورس ہو گیا. مکتوب مدینہ کا رسالہ ہے, یہ پورا پڑھ کے آدمی سمجھ لے تو شاید کم بولنے کی طرف اس کا رجحان بڑھے. اسی طرح یہاں ہم تو اس وقت معتکفین کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جھگڑے تو بعض کرتے ہوں گے آپس میں, تیری جگہ میری جگہ, یہ بھی ہوتی ہے یار تم ٹانگ زیادہ پھیلا دیتے ہو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے, بولے کیا کروں میری ٹانگیں لمبی ہیں, کچھ نہ کچھ, یہ جگہ ادھر تم نے یہ چیز ڈال دی, میری جوتی اٹھا کے وہاں پھینکا ہے, تم یوں بھی لڑتے ہوں گے آپس میں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کسی کی بھی چیز ادھر ادھر اٹھا کے نہ رکھیں, بیچارہ تکلیف میں آ جائے گا. جو چیز جس کی ہے, اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے اس چیز کی وجہ سے تو جس کی ہے اس سے ریکویسٹ کریں, مل جل کر آپس میں یہ کچھ ترکیب کریں, ورنہ آپ ایسے اٹھا کے ڈال دیں گے تو یہ تو ظاہر ہے کہ بیچارہ بہت تکلیف میں آئے گا, اور جتنی تکلیف اس کو آپ زیادہ دیں گے ظاہر آپ کے لیے تو گناہ ہوگا نا. اگر اس نے موتکلیف ہے تو کوئی چیز تو رکھے گا, اس کی چادر کہیں رہے گی, کہیں مطلب کپڑا رہے گا, بیگ رہے گا. اگر یہ جگہیں ساری ہم نے مخصوص کی بھی ہیں, لیکن پھر بھی بعض چیزیں چھوٹی موٹی ادھر ادھر رکھتا ہے آدمی, سرانے رکھ دیتا ہے اتار کر, امامہ شریف کسی نے رکھ دیا سرانے, تو یہ تھوڑا بہت تو ہوتا ہوگا. تو اب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیں, محبت سے پیار سے, یا یہ آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, یا عارضی طور پر ایک مدنی آباد شہر قائم ہے یہاں, تو یہ اللہ آباد رکھے, اللہ کرے ہر سال آباد ہوتا رہے ہر مسجد میں, اللہ کرے وہ دن بھی لائے ہمارے لیے آئے کہ ہر ذیلی حلقے میں جو ہے وہ اعتکاف کی باہریں آ جائیں. ہمارے ہزاروں ہزار حلقے ہیں, اللہ کرے ہر جگہ ایسا ہی ہو دھوم دھام سے, لیکن ہر سال الحمدللہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ برکت کی بھی اطلاعات ملتی ہیں. لڑنا نہیں ہے, کسی کا حق طلب نہیں کرنا, کسی کو گورنا نہیں ہے, ایذا دینے والی نظر سے گورنا بھی ناجائز ہے, تکلیف دینی نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی, من آذانی فقد آذ اللہ, بے شک جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ وہ سنبھل کر، دنیا میں ہر جگہ سنبھل کے رہنا ہے، تو یہ نہیں کہ اعتکاف میں ہوئی، ماہ رمضان میں اعتکاف کے اندر اور اللہ کے گھر میں مسجد میں ہم دوسروں کو تکلیفیں دیں۔ جتنی جگہ کی عزت و حرمت زیادہ اس شرعی اعتبار سے، جتنا وہ دن زیادہ متبرک ہوگا تو اس طرح مطلب جگہ متبرک ہوگی، جیسے کہ رمضان پھر عبادت میں آپ اعتکاف میں، تو اس طرح گناہ کی سختی بڑھتی چلی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ آوارہ کتوں کو مارنا کیسا، کیونکہ ان سے بہت سی مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
آوارہ کتے کو تو نہیں مار سکتے، اس کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ جو موزی یعنی تکلیف دینے والا ہے کہ جو کاٹ رہا ہے، تو اب اس کو شرعی اعتبار سے مارنے کی اجازت ہو جائے گی کہ حدیث پاک میں فرمائے کہ کسی زیرو کو قتل نہ کرو الا یہ کہ وہ تکلیف دے۔ اب وہ تکلیف دے رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، یہ ہے شرعی اعتبار سے، باقی اس کے قانونی تقاضے ہیں تو وہ الگ پورے کرنا ہوں گے۔
مارنا بھی ہے نہیں کہ پتھر سے کچل کچل کے مارے، آسان سے آسان موت اس کو مارنا ہے۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی والدہ یہ کہہ دے کہ میرے بیٹے نے میرا حق ادا کر دیا ہے، تو کیا اس کا کہنا یہ جائز ہے؟ اور اس پر اس کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو پھر والدہ جواب دیتی ہے کہ بیٹا میں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، اب میرا رب جانے یا وہ جانے، یہ کہنا والدہ کے لیے کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔
بطور مبالغہ ہی اس طرح ہوتا ہے، والدہ کے حقوق تو برال ادا ہو نہیں سکتے، ان کا کہنا یہ ان کی شفقت اور محبت کی وجہ سے اور بیٹے کی خدمت کی وجہ سے ہوگا اس طرح کہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے، ورنہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ والدہ کے حقوق ادا ہو جائیں۔ اور بیٹے کا کہنا بھی ٹھیک ہوتا ہے اپنی جگہ پر کہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی حقیقت یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر پائے، تو والدہ کا برال اس طرح کہنے سے کچھ ہوگا نہیں، ان کے حقوق اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔
اور اب یہ کوئی نیا حق اس نے تلف کیا تو بھی اکاؤنٹ میں وہ بھی درج ہوگا کہ اب چلو امی نے بول دیا، حقوق ادا کر دیے، موج کرو۔ بعض وقت ماں بولتی ہے کہ دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ بھی بولتی ہے، اب پتا نہیں کبھی معاف بھی کر دیتی ہوگی، پھر جوش میں آ کے بول دیتی ہے کہ معاف نہیں کروں گی دودھ۔ اس کا بھی کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے دودھ معاف کرنے کا، بچہ اس وقت تو بالکل ہی ناز سمجھ ہوتا ہے، دو سال کے اندر اندر ہی دودھ پلایا جاتا ہے، تو معاف کرنا نہ کرنا اس کا کوئی، دودھ بخشواؤں گا یا دودھ نہیں بخشوں گی، تو یہ کوئی دم نہیں ہے اس طرح کے جملے میں۔ اور حقوق سے تو واقعی ماں باپ کے کوئی سبک دوش ہو ہی نہیں سکتا، پورے ادا کر نہیں سکتا، شفقت کی وجہ سے ماں کہہ رہی ہے کہ تو نے سارے حقوق، اصل وہ بیٹا ہوگا وہ گڑ گڑایا ہوگا، عاجزی کی ہوگی اس نے کہ ماں میں نے تمہاری کوئی خدمت نہیں کی، میں نے بہت دل دکھایا، تجھے بہت پریشان کیا، بس ماں مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو اب ماں نے ہو سکتا ہے جوش شفقت سے یہ فرما دیا ہو کہ نہیں بیٹا تم نے تو میرے، میں نے سارے حقوق ادا کر چکے ہو، تم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اب پھر بھی وہ عاجزی کے طور پہ کہنا ہی نہیں ماں میں نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو ہے، اس پر کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ماں باپ کے حقوق یہ کہہ دینے سے کہ تم نے ادا کر دیے یہ باقی ہیں، کیونکہ وہ کئی صورتیں ایسی ہوگی اس میں کہ رب کا گناہ بھی شامل ہوگا نا ماں باپ کی حق تلفی میں، جیسے ماں باپ کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی فرما برداری کرو، تو اب یہ نافرمانی کی، تو ماں نے اگر اپنا حق معاف کر دیا نافرمانی کا، تب بھی اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی کہ اللہ کی بھی تو نافرمانی کی ہے نا۔ سنیں اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عرفان بھائی ایک بات تو بتائیں۔
جی بولیں۔
आपको इंग्लिश समझ में आती है? जी आती है, बस थोड़ी बहुत परेशानी होती है। मुझे तो इंग्लिश पढ़ने और समझने में काफी परेशानी होती है। पता नहीं हम उर्दू को अहमियत क्यों नहीं देते। जवाद भाई, उर्दू के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा अहम है। इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ये दुनिया की एक बड़ी जबान है, लेकिन उर्दू भी तो हमारी मादरी जबान है। जी उर्दू हमारी मादरी जबान है, ये बात ठीक है, मगर जवाद भाई सारी तालीम और ऑफिस के काम और दुनिया जहाँ के सब मामला इंग्लिश जबान में होते हैं। माना इंग्लिश जबान की एक अपनी अहमियत है। मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ, मगर इसके चक्कर में हमें ना ठीक से उर्दू आती है ना ही इंग्लिश। मेरे ख्याल में उर्दू आए ना आए, पर इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। अब तो इंग्लिश बोलना पढ़े लिखे होने की पहचान है। इरफान भाई, यूँ तो आप हर इंग्लिश जबान बोलने वाले को एजुकेटेड समझेंगे, वो लोग जो उर्दू या अरबी जबान में एक्सपर्ट है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जवाब में दुनिया के साथ चलना पड़ता है, यही ग्राउंड रियलिटी है। मैं वो बात कर रहा हूँ जिसकी लोग बात कर रहे हैं, यही हकीकत है। इरफान भाई, तरक्की याफ्ता कौमें अपनी जबानें कभी नहीं छोड़ती, हमें भी अपनी जबान को अहमियत देनी चाहिए। चले तो फिर हम अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं कि हमें कौन सी जबानें ज्यादा सीखनी चाहिए।
माशाल्लाह, ये समझाने के लिए सिखाने के लिए हक्का फर्जी पेश किया गया है। सब जबानों में अफजल जबान अरबी है, और रही इंग्लिश या उर्दू, तो इसमें यह कि उर्दू हमारी कौमी जबान है और हमारा बहुत सारा इस्लामी लिटरेचर ये उर्दू में। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया फतावा रज़िया शरीफ में कि उर्दू और फारसी को, अरबी तो है पहले से इस्लाम के दामन में, उर्दू और फारसी को भी इस्लाम ने अपने दामन में लिया हुआ है। ये इसी वजह से कि वो उर्दू और अरबी में बहुत सारी दीनी किताबें, पुरानी किताबें जितनी भी हैं वो अरबी में या फारसी में, फिर बाद में उर्दू ने तरक्की की तो उर्दू में भी बेशुमार किताबें हैं। अब इंग्लिश में भी अब काफी यानी कि प्रोग्रेस है, तो इसलिए खैर मैं अब यह तो फैसला नहीं कर सकता कि इस्लाम ने इंग्लिश को इस्लाम ने अपने दामन में लिया है, लेकिन अब लिटरेचर इंग्लिश भी वो आने लगा है, बहुत सारा आने लगा है। और मुख्तसर यह कि इंग्लिश जो सीखी जाती है वो दीन सीखने के लिए नहीं सीखी जाती, जनरली वो बस नौकरी अच्छी मिल जाए या कोई बाहर मुल्क का वीजा लग जाए तो वगैरह वगैरह, तो ये दुनियावी मकसद के लिए सीखी जाती है। उर्दू जानने वाला अगर तो ये नियत नहीं करता, लेकिन उर्दू जानने वाला दीनी किताबें अच्छी तरह अच्छी उर्दू जानता हो तो पढ़ सकेगा। अब भी मतलब पाकिस्तान में दीनी किताबें उर्दू ही में ज्यादा हैं, फारसी में नहीं है इतनी, बाहर मुल्कों में होंगी, हमारे यहाँ कम है, और अरबी है हमारे यहाँ काफी किताबें अरबी में भी। तो यूं ये तो नहीं कहना चाहिए कि इंग्लिश उर्दू से बढ़कर है तो अभी तक उर्दू ही को फोकियत है। और फिर यह कि हम तो हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों के लिए तो कौमी जबान है, इस पर तो हमें अपना यानी कि ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि भाई हमारी कौमी जबान है, ये तो हमको आनी ही चाहिए, और इसलिए भी आनी चाहिए कि मैंने कहा कि इस्लामिक लिटरेचर जो बुजुर्ग आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रज़विया जो मसाइल का ऐसा ज़खीरा है, हनफियों में उर्दू में आज तक इतना मवाद किसी ने दिया ही नहीं है। चादी शाफी मालिकियों में भी इतनी जखीम किताबें हैं फतावा पर हो तो ये मुश्किल लगता है, मुझे पता नहीं है ना, उर्दू की बात करो उर्दू में बहुत मुश्किल लगता है। बहार शरीयत बेहतरीन किताब है, ये इतनी जखीम है, 20 हिस्से हैं इसके, ये भी उर्दू में। कंजुल ईमान उर्दू में, कंजुल इरफान उर्दू में, सिरातुल जिनान उर्दू में, तफसीर नईमी मिरातुल मनात जी, ये बहुत सारी किताबें हमारी जो है ये उर्दू उर्दू उर्दू। अब इनके इंग्लिश में भी तर्जमे बाजों के हुए हैं, लेकिन तर्जमा तर्जमा होता है, असल कलम से जो निकली है ना मुसन्निफ के उसकी बात ही कुछ और होती है। दाऊद इस्लामी की जितनी भी मस्जिदों में दर्श देने की किताबें सब के सब उर्दू में, फिर इंग्लिश में भी कन्वर्ट होती है लेकिन वो बात अंदर शुरू के नहीं होती होगी। सल्लु अलल हबीब صلی اللہ علی محمد.
آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی جانور ہو اور وہ بڑا مانوس ہو اس سے، تو کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی تصویر پرنٹ کروا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟
وہ جاندار کی تصویر تو گناہ ہے، اپنے فوت شدہ والدین کی تصویریں بھی نہیں رکھ سکتے. ہاں موبائل ہے جیسے کہ یہ تصویر ڈیجیٹل فوٹو کہلاتا ہے، عکسی تصویر نہیں، شعائی تصویر، یہ رکھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو. اور پھر وہ جانور جیسا، ہر جانور، اب کوئی بکرا ہے، گائے ہے پالی تھی تو اچھے جانور ہیں، اب وہ کوئی اور جانور پالا ہے تو پھر تو بالکل، پھر بھی تو اور زیادہ مسئلہ اس کا تو پھر. لیکن بھرت وہ ڈیجیٹل میں اگر رکھا تو اس میں گناہ نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بغیر وضو کے غلاف سے قرآن پاک کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک اگر غلاف میں ہو،
جو غلاف الگ ہو جاتا ہے، جزدان جس کو بولتے ہیں، اگر جزدان میں ہے تو بے وضو اٹھا سکتے ہیں اس کو.
ٹانگوں میں درد بھی،
ہاں چپکا ہوا ہے نا اگر تو نہیں اٹھا سکتے، تو جزدان تو چپکا ہوا نہیں ہوتا، وہ جلد اور چیز ہوتی ہے جو کھا لیا ریگزین یا کاغذ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس کو تو بے وضو چھو نہیں سکتے. ایسی کوئی بھی چیز ہو، ایسا کور ہو کہ جس سے یوں نکال سکتے ہیں، اپنے ڈال سکتے ہیں، تو اس کور سے اس کو پکڑ لیا تو پھر بے وضو تو جائز ہے. بے وضو بے غسل اس کو یوں اٹھا سکتے ہیں.
ٹانگوں میں درد بھی ہو، تھک بھی گئے ہوں، تو کیا بیٹھ کر قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟
اس کے پھر اپنے شرائط ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے فرض، وتر اور سنت فجر میں خاص مطلب قیام فرض ہے.
آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے متقفین بھی ہوتے ہیں یا دیگر بھی ہوتے ہیں، تو وہ یوں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اب بھی کچھ مسجد کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راتیں ہیں جیسے 22ویں 24ویں 26ویں 28ویں، تو اس میں یہ بتائیں، سوال اس طرح آیا بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ مسجد میں وہ انداز نہیں رہتا، آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو راتیں بس یہ چار یا پانچ راتیں مخصوص کر دی ہیں آخری عشرے کی کہ جس میں کچھ ان کو عبادت کرنی ہے، بقیہ راتوں میں اتنا دھیان نہیں دیتے، وہ ان کو اندازہ ہے کہ بھائی یہ وہ طاق رات تو ہے نہیں، تو ان اس کیفیت پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
عبادت تو کس دن اللہ خوش ہو جائے گا اس کی کوئی کنفرمیشن تو اپنے پاس ہے نہیں، اور بزرگان دین تو سارا ہی سال عبادت کرتے تھے. نفل عبادت فرض تو خیر روز ہی فرض ہے، نفل عبادت میں بھی وہ بعض بزرگوں کی تو یہاں تک اقبال ملتے گا، اگر ہم کو بول جائے، کہہ دیا جانا کہ کل تمہارا انتقال ہو جائے گا، عبادت کرو، بڑھاؤ عبادت، ہے ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے عبادت کرنے کے، بڑھائیں ہم اس میں وقت. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا فتح رضویہ میں کہ ہماری انجمن کی سرپرستی کریں، غالباً یہ کچھ ہے مطلب کہ
29ویں جلد میں،
ہاں کہ ہم کو وقت،
انہوں نے ایک مکتوب دیا تھا کہ ہمارے کچھ اصول واویج اور سرپرستی اور یہ سارا انہوں نے آفر کی تھی، تو پھر اعلی حضرت نے
درخواست کی. ہمارے آج کل سرپرستی کے لیے نام دے تو سرپرست، اب پھر سرپرست یا پاؤں پرست کچھ پتا نہیں چلتا بعد میں. اب میں جب جاتا تھا نا دورے پر پنجاب کے ادھر ادھر، مجھے ملتے رہتے تھے، اپنے جان نہ پہچان، سب کو تو پہچان، ہمارے مدرسے کی سرپرستی قبول فرما لیجیے، میں کسی کی سرپرستی نہیں کی، مجھے پتا تھا سرپرست کا منع، اپنا نام آ جائے گا بورڈ پہ سرپرستی، پھر وہ چندہ اور فنڈ پھاڑا ہوتا رہے گا، نام گڈ ول جو بھی سمجھ لے. تو یہ حالات تھے، یہ سرپرستی تھوڑی کوئی خالی نام نیاد سرپرستی، سرپرستی تو پھر سرپرستی کرنی ہوگی، ورنہ قیامت کے دن سوال ہوگا نا کہ کیا سرپرستی کی، تو کیا جواب دے گا؟ تو حالات نے فرمایا میرے پاس تشریف لائیں، یا کچھ فرمایا کہ میرے یہ 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 میرا جدول ہے، آپ کو جون سا منٹ آپ کو میرا فارغ لگے نا وہ آپ لے لینا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب تھا کہ میرے پاس ایک منٹ بھی فالتو نہیں ہے، میری اتنی مصروفیت، کثیر المشاغل، اور عدیم الفرصت آپ تھے. تو یوں مطلب ہے کہ ہمارے یہاں آپ جیسے کہ ہمارے یہاں یہ تاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی. میں یہ سوال آپ نے کہا میں سوچا, میں نے کہا یہ ہم نے ہی مطلب خصوصیت دی ان کو صلاۃ و تسبیح کی. اگر اس پر غور کر دیا جائے کہ بغیر اعتکاف میں روزانہ صلاۃ و تسبیح ہو تو بھی کیا نقصان ہے؟ نقصان تو کر نہیں ہے, یعنی مطلب کیا یہ تعاون نہیں کریں گے متکفین, یہ اعلان نہیں کر رہے, غور کر لیا جائے. آج تو ہے صلاۃ و تسبیح انشاءاللہ, یہ روزانہ سارے مہینے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن طاق کراتوں میں ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے ہر جگہ ہوتا ہوگا مراکز میں یہ جدول میں یہ ہوتی ہے صلاۃ و تسبیح. تو یوں مطلب یہ ہوتا ہوگا اچھا طاق کراتے ہیں, اچھا اچھا صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے. یہ خصوصیت ہے صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے اس طرح, ورنہ روز ہوگی تو پھر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ سستی کر جائیں, پھر طاق کرات میں بھی نہ پڑھیں. تاہم یہ کہ طاق کرات کی اہمیت تو ہے کہ اس میں آدمی عبادت کی کثرت کرے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی راتیں جو ہے رمضان شریف کی ہر رات جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر فضیلت رکھتی ہے, ہر دن فضیلت رکھتا ہے, ہر ساعت ہر لمحہ ہر گھڑی. رمضان شریف وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر ہر سیکنڈ جو ہے یہ نہایت اہم ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
أنا اسمي إبراهيم حمشو من سوريا وأقيم الآن في تركيا. أريد أن أسأل سؤالا لأمير أهل السنة. كنا نصلي التراويح في سوريا, نقول أول أربع ركعات قل هو الله أحد الله الصمد في آخر الآية ثلاث مرات في آخر السورة, ثم الركعات اللي بعدها نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, ثم نكمل. هنا هنا على تركيا اختلف الموضوع, نصلي أربع ركعات نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة, بهل هذا أفضل أم كنا نقول قل هو الله أحد والتسبيح أفضل؟
التربيح چار ركعات کے بعد چار رکعت پڑھنے جتنا وقفہ ہونا چاہیے, یہ مستحب ہے. تو یہ تو کہیں بھی ہے, ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا. یہ بس ایک مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح, وہ بھی درست. سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اگر مل جل کے پڑھتے ہیں سب ایک ساتھ تو پھر یہ تو ہمارے ہاں تو احناف میں تو کم از کم درست نہیں ہے, اور کہیں گنجائش ہو تو کہہ نہیں سکتے, مجھے پتا نہیں ہے شافعیوں وغیرہ میں. تو سورہ اخلاص کی تو فضیلت ہے اپنی جگہ پر, ایک تہائی قرآن کی, کہ تین بار پڑھیں گے تو ایک قرآن کریم ختم کرے گا ثواب ملے گا. اور اب ترکی میں آپ آ گئے ہیں تو ترکی میں درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے فضائل دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سارے وظیفے چھوڑ کے آدمی درود پاک پڑھتا رہے. تو اصل ثواب کا ترتب ہوتا ہے اخلاص پر, جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. باقی ہے یہ سب جو بھی آپ پڑھتے ہیں, یہ سب جو آپ نے سوال میں بتایا تو اچھی ماشاءاللہ نعمتیں, ان کو حاصل کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر آپ الگ سے اپنا انداز شروع کریں گے نا تو پھر لوگوں میں ہو سکتا ہے تنفیر کی صورت ہو, اور تعصب ہو کہ بھائی یہ شامی ہے ہمارے ترکیوں کے انداز پر عمل نہیں کرتے, پھر آپ بھی بولیں بھائی ہمارے شام میں تو یہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص کی, تو یہ فضیلت ہے یہ حدیث ہے, تو یہ پھر آپس میں نزاع ہوگا اور اسلام لڑائی جھگڑے کی حوصلہ افزائی نہیں فرماتا, اس کی حوصلہ شکنی ہی کرتا ہے. پھر یہ کہ لوگوں کے طور طریقوں کے باہر نہیں ہونا چاہیے, جو بھی یعنی کہ غیر شرعی نہ ہو, جو بھی شریعت کے مطابق طور طریقے ہوتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں تو ان کے باہر ہونا بھی یہ منع ہے, کیونکہ اس سے تنفیر کی صورت ہوتی ہے, آپس میں منافرت جنم لیتی ہے, لوگوں کو وسوسے آتے ہیں, پھر علم کی کمی کی وجہ سے یہ لڑائی بھڑائی بھی بعض وقت کر دیتے ہیں. تو ایسی جگہ کے لیے یہ ہوتا نا کہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, ایسی جگہ کے لیے یہ محاورہ درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد.
نن منے پیارے بچوں,
نن منے پیارے بچوں, شاگرد تم سارے بچوں, آج نماز روز پڑھو, رب ہوگا راضی پیارے بچوں.
جان, کیا آدھا دن کا روزہ رکھ سکتا ہے؟
یہ ماشاءاللہ ریان اتاری کی ہمیں کچھ فوٹیجز ملی تھی, روزانہ سحری میں آپ کے پاس ہوتے ہیں اور وہ کل نہیں آئے تھے تو گھر پہ یہ رو رہے تھے کہ مدنی چینل دیکھ کر.
یہ میرے پڑھ نواسا ہے ریان, پڑھ نواسا ہے, وہ اسکرین پر دیکھ کر یہ رو رہے تھے. پاپا کے پاس جانا ہے. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مناظر آپ نے اچھا دکھا رہے ہیں. وہ کیا نہیں اور کوئی, بڑے پیارے پیارے مناظر آپ نے دکھائے ماشاءاللہ. ذرا اپنے بچوں کے دیکھ کر تو ہر ایک کو زیادہ ہی انہیں خوشی ہوتی ہے, ایک فطری امر ہے. باقی یہ بھی اتفاق سے کوئی سوال کرنے والا بچہ بھی بڑا پیارا تھا, وہ بھی اس کا نام بھی ریان تھا. ریان یہ جنت کے اس دروازے کا نام ہے جس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اسی مناسبت سے بچے کا نام ریان ہم نے رکھا تھا. تو انہوں نے آدھے دن کے روزے کا سوال کیا ریان نے, دوسرے ریان تھے. یہ تو ہمارا ریان تو شاید 2 سال کا ہے, ابھی اتنا وہ نہیں ہے بات کرنے میں. آدھے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا. روزہ صبح صادق یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک, ڈوبنے تک پورا دن روزہ رکھنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ
فرمایا کہ دعوت اسلامی کی دینی کاموں کا حج نہ ہو. یا سیدی، اگر کسی کا یہ دلی ارمان ہو کہ زندگی میں صرف ایک بار رمضان مدینہ نصیب ہو جائے اور وہ دینی کاموں کی سیٹنگ پہلے سے اس طرح کرے سفر مدینہ پر جانے سے دینی کاموں کے بالکل بھی حج نہ ہو، تو باپا جان صرف ایک بار رمضان مدینہ کے لیے جا سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں مرشدی کریم کی رضا کے ساتھ رمضان مدینہ نصیب فرما، آمین.
یہ تو میں نے مشورے دیے تھے کہ رمضان شریف میں چونکہ نمازی نئے نئے آتے ہیں مسجدوں میں، اس طرح بہنوں میں بھی ظاہر جوش تو پیدا ہوتا ہے، سب میں نیکی کی دعوت کا جذبہ ابھرتا ہے، تو یہ قریب آتے ہیں، تو اب ان کو چھوڑ کر ہم اگر مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہو رہے ہیں، ہے یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن میں نے وہ لازم اور متعدی کا فرق بیان کیا تھا. لازم اس عبادت کو بولتے ہیں کہ جو جس کا فائدہ اپنی ذات کو، متعدی وہ عبادت کے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو اب اگر مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں سعادت کی بات، تو اس کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچے گا، ہمیں مزہ آئے گا، ثواب ملے گا، بہت کچھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، مگر فائدہ ذات کو ہوگا، یعنی دوسروں کو اس سے نفع ظاہر نہیں نظر آ رہا. جبکہ ہم اگر نیکی کی دعوت عام کریں گے، نئے نمازی جو آئے یا اس طرح بہنوں میں جو رمضان کے جذبے کے تحت نماز میں وہ آگے بڑھی ہیں تو ان کو سمجھا کر بجھا کر سال بھر کا نمازی بنانے کی کوشش کی جائے. پھر جو ہم سارا سال ہمارے لیے اربوں روپے چاہیے چندہ فنڈ جس کو مدنی عطیات بولتے ہمارے, یہ ان دنوں میں خاص کر یہ موقع ہوتا ہے جمع کرنے کا رمضان شریف میں, خاص کر ان دنوں اگر ہم رمضان شریف میں ہم یہاں نہیں ہوں گے تو ظاہر کے بڑے بڑے ذمہ دار اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں مدینہ شریف میں اگر جائیں گے سعادت کی بات ہے, لیکن یہ رکاوٹ یہ نقصان نفع میں چندے کا اس کا اس کا یہ ہوگا یا نہیں. باقی بولو کہ ہم یہ ترتیب بنا لیں اس میں دم نہیں ہے اس بات میں, صحیح بولتا ہوں. جو ذمہ دار کرے گا وہ دوسرے نہیں کر سکتے, ذمہ دار جائے گا کسی شخصیت کے پاس چندہ لینے کے لیے, تو اگر بڑی شخصیت ہے تو ہو سکتا ہے وہ کروڑ روپے پچاس لاکھ روپے اچھی رقم وہ اسے لے آئے گا, اور چھوٹا ذمہ دار جائے گا تو وہ پانچ پچیس ہزار میں نپٹ جائے گا. یہ تو بالکل ایک مشاہدہ تجربے کی بات ہے, بڑے کا مان زیادہ رکھا جاتا ہے. اپنے بدلے دوسرا کام کرتا, جیسے اب میں نے چاند رات کا اعلان کیا مدنی قافلے کے مسافرین جو ہوں گے انشاءاللہ میں ان سے ملاقات کروں گا, جبکہ یہ پیمنٹ کر دیں گے اور ان کو ٹوکن ملے گا, پبلک کافی ہوتی ہے, پھر میں اعلان کر دوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, میرا بیٹا جو ہے نا آپ ان سے ملاقات کر لینا, ٹھیک ہے نا, میں تو ذرا مطلب ہی نہیں آرام کر لیتا ہوں یا یہ کر لیتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, یہ مطمئن ہوں گے ان کو ٹوکن ملا ہوگا میرے لیے ملاقات کا, میرے بیٹے سے ملاقات کر کے ذرا نہیں ہوں گے مطمئن, انڈرسٹوڈ ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثال ذہن میں آ گئی تازہ تو عرض کر دی. تو اس لیے رمضان شریف آپ میری اجازت وہ بھی مطلب میں بالکل جو ہے نا اسکرین پر دوں تو میں نے منع کیا کب ہے کہ میں اجازت دوں, میں نے تو اپنا درد بیان کیا ہے مشورتن جو بھی عرض کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے ذمہ دار جا کے بیٹھے ہوئے اس وقت مدینے میں, سونپ دیا ہوگا کسی کو, جو ہوگا وہ سارے چلے جائیں, جب میں بھی چلے جاؤں مدینہ, مجھے رمضان مدینہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے, میرے لیے کوئی مالی وسائل کا پرابلم بھی نہیں ہے. میں تو پھر تو آپ بولو آپ کا تو مدنی مذاکرہ ہونا چاہیے کہ یہ لاکھوں کروڑوں کا فائدہ اس میں اور ایک ماحول بنتا ہے اور تربیت وغیرہ وغیرہ, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں میرے لیے کون سا کام افضل ہے, عمرہ شریف ادا کرنا یا یہاں بیٹھ کر دین اور نیکی کا کام کرنا, نیکی کی دعوتیں دینا جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے. ذرا نگران شورا کو بھی بٹھا دیں تو ہم چلے جائیں مدینہ شریف, اور دیگر بڑے ذمہ داران کو بھی لے کر جائیں جامعہ المدینہ کے لیے, پیسے کون جمع کرے گا, اراکین شورا جا کے بیٹھ جائیں گے سارے وہاں پر, تو یہ یہاں پھر یہ سارا نظام کون سنبھالے گا. وہاں کا زندگی کا انداز کچھ اور ہے, یہاں کا زندگی کا انداز کچھ اور ہے, وہاں اس طرح کی رعایتیں اور اجازتیں نہیں ہیں کہ آدمی مدین کی خدمت اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی پچھلے دنوں ایک چٹکلا ہوا, وہ سحری کے سب دسترخوان اور بچ گئے تھے, اور میری جو ابھی وہ سبزی جو ہوتی ہے وہ آئی نہیں تھی, میں انتظار کر رہا تھا, تو کسی نے مجھے جو خدمت کرتے ہیں شاہ مجھے کہا کہ آپ کی طرف سے اجازت ہی ہے کھانا شروع کر دیں, تو میں نے کہا میں نے منع کب کیا یار کہ جب تک میں شروع نہیں کروں مت کھانا, کرو سمجھ گئے, شروع کر دیا ان لوگوں نے, تو زیادہ میں تھوڑی بولوں گا کہ میرا احترام کرو, جب تک میں نہیں نوالا رکھتا تو اس وقت آپ کو نوالا منہ میں نہیں ڈالنا ہے, وہ آداب لکھے میں تو میں ان میں سے تو نہیں ہوں نا, کہ جب تک بڑے یعنی جو بزرگ ہو یا عالم دین ہو جب تک وہ نہ شروع کرے تو دوسرا کھانا شروع نہ کرے جبکہ مل کے کھا رہے ہو, یہ آداب میں سے, وہ کبھی بھی نہیں بولے گا مت کھانا میرا کھانا آ رہا ہے. تو خیر ایک چٹکلا مطلب یہ ابھی کل پرسوں گئی ہے, تازہ ترین نے شیئر کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں تو مجھے اس کی زکات نکالنی ہے, تو مجھے میں ایک اندازے سے بھی زکات نکال سکتا ہوں یا پھر مجھے ایک ایک میٹر کی ناپ کر کے اچھی طرح سے اس کی زکات نکالنی پڑے گی؟ دعا کی التجا ہے, میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب.
تو عام طور پہ حساب ہوتا ہے اس کا کہ کتنا تھان ہے اور کتنا ہے, حساب تو کٹنا پڑے گا اس کا, ان کو یہ مشکل مرحلہ, لیکن حساب رکھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, اور جتنی زکات بنتی ہے اتنی ہی نکالنا ہوگی, ورنہ اگر اندازہ کمی کا ہو گیا تو پھر زکات کا فرض رہ جائے گا ان کا.
اب تھان پہ تو لکھا بھی ہوتا ہے نا کہ اتنے بیٹر ہے وغیرہ.
عام طور پہ حساب ہوتے ہیں سارے, اس چیز کے وہ کرنا چاہیں تو کرتے بھی ہیں, آخر کے سال کے آخر میں یہ پورے کا پورا کاروبار کا حساب کرتے بھی ہیں عام طور پہ, تو اس میں بھی تو ایک ایک چیز کا حساب لگاتے ہیں, تو اللہ کا فرض ہے تو اس کے لیے بھی حساب لگانا ہوگا.
ٹیکس پیمنٹ کرنے کے لیے سارا وہ ڈیبٹ کریڈٹ کچھ پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں, جون جولائی میں کچھ کرتے ہیں,
کلوزنگ کرتے ہیں,
کلوزنگ تو لکھتے ہی ہیں حساب کتاب,
کلوزنگ کرتے ہیں, اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, پھر جب پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنانا ہوتا ہے تو اس میں بیلنس شیٹ اور ٹرائل بیلنس بنانے کے لیے سب کچھ بنایا جاتا ہے, تو بن جاتا ہے سب کچھ, ایسا نہیں, صحیح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بن جاتا ہے.
اس میں اگر وقت دے گا, گنتی کرے گا, سب کچھ کرے گا تو یہ سارا عبادت میں جائے گا نا, ثواب کا کام ہے, یہ اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے سارا یہ وقت دے رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. بہر حال کہ کم نہیں جانی چاہیے زکات, زیادہ جانی چاہیے, اگر جانی ہی ہے تو زیادہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آب حیات کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور یہ کہاں سے مل سکتا ہے؟
کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہ نا کہ ہم مدینے میں مروں تو وہ زندگی, وہ حسن زخن کا بہت اچھا شعر ہے, جی جاؤں حسن
ان کے در پر.
آپ پڑھو نا,
ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن, ان کے در پر
اللہ. تفسیر سیرت الجنان سورۃ الکہف آیت نمبر 86 کی وضاحت میں لکھا ہے, حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا, وہی آب حیات پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی. یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے. اس سفر میں حضرت ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے, تو وہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا, آب حیات پی بھی لیا, مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے مقدر میں نہ تھا, اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا. حضرت خضر علیہ السلام تو بہرحال یہ کہ یوں تو سارے نبی حیات ہیں, خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں, تو ان کو بھی ظاہری طور پر وفات پیش نہیں آئی, لیکن آخر کار وفات ہوگی ان کے, کیونکہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن یہ کہ یہ طویل آپ کی حیات ہے اور سمندر پر آپ مقرر ہیں رہنمائی کے لیے, مدد کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سکندر ذوالقرنین جو تھے, ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے, یہ بہت بڑے نیک آدمی ولی اللہ تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدینہ چشمہ آب حیات ہے یارو, مدینہ چشمہ آب حیات ہے یارو, چلو ہمیں شاکی لے
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My dearest and beloved Amir Ahle Sunnat, I'm here today with some Islamic brothers who came from Manchester, UK. They would like to ask question.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سیاب احمد from Manchester, UK. My question for Amir Ahle Sunnat is that if an Islamic brothers in the UK purchase a property in Pakistan as a means of investment, would they need to pay zakat on the price of the property or the rent that they will receive on that property? Jazakallah khair. Amir Ahle Sunnat, I would like to request dua for my maghfirat for my parents and my family. Jazakallah khair.
Amin. Allah pak aapki aur hamari sabki behisab maghfirat farmaye.
سوال کا خلاصہ یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے, سیاب نام بتایا ہے, دعائے مغفرت کے لیے بھی عرض کی ہے, اور سوال یہ عرض کیا ہے کہ اگر کوئی یو کے کا اسلامی بھائی یہاں پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے, پراپرٹی خریدتا ہے, تو آیا زکات اس پراپرٹی پر ہوگی یا اس رینٹ پر ہوگی جو اسے اس پراپرٹی سے ملتا ہے؟
پراپرٹی اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تب تو اس پر زکات پراپرٹی پر نہیں ہوگی, اور رینٹ پر اگر اس نے دیا ہے تو سر رینٹ جو ہے یہ زکات کے اس میں کاؤنٹ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت, I would like to include one more question.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Ramiz Raja. I would like to ask a question from you. In US currency, what would be the kafara of roza fasting? Further, you are requested to please pray for my parents' health and their long life and give me dua Madina. I want to go Madina with you.
سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کی کرنسی کے مطابق روزے کا کفارہ کتنا ہوگا؟
روزے کا کفارہ تو صورت میں پہلے تو 60 روزے, اگر کسی پر کفارہ واجب ہوا ہے تو ایک روزہ قضا دار صورت میں کرنا ہوتا ہے, پھر 60 روزے یہ کنٹینیو رکھنے ہوتے ہیں. ایک تو الگ ہے قضا اور کفارہ. تو 60 روزے اگر یہ نہیں رکھ سکتا, 60 روزے کوئی اس کو ایسی مجبوری ہے, شرعی مجبوری جس کو شریعت تسلیم کرے, تو اب اس کو یہ آپشن ہوگا کہ یہ غلام آزاد کرے گا؟ فرسٹ کیا ہے؟
پہلے تو غلام آزاد کرنا
فرسٹ وہ ہے، اب تو ممکن نہیں ہے غلام آزاد کرنا. پھر یہ کہ 60 روزے، اور اگر 60 روزے نہ رکھ سکے تو کیا؟
60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور سمپل اور آسان اس میں یہ ہے کہ ایک ایک صدقہ فطر ان مسکینوں کو دے دے.
یا تو 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے، اور یا پھر یہ کہ 60 صدقہ فطر الگ الگ مسکینوں کو دے دے، یا ایک ہی مسکین کو 60 دن تک دیتا رہے صدقہ فطر یا اس کی رقم جو بھی بنتی ہو. وہ امریکن کرنسی سے تو وہاں اگر رہتا ہے تو وہاں کے حساب سے دے دے. جیسے وہ 2 کلو گیہوں جیسے 80 گرام کم ہے نا، 2 کلو سمجھو، 2 کلو گیہوں کی رقم جو امریکہ میں بنتی ہے تو بھلے اس رقم سے دے دے فطرہ، جبکہ یہ امریکہ میں ہو یا یہاں ہو امریکہ میں دینا چاہے.
ایسا تو نہیں ہوگا، یہ دینا کہاں چاہ رہے ہیں، یعنی ہوا کہاں پر ہے یہ معاملہ، یعنی یہ ہے کہاں کے؟ اگر یہ امریکہ کے ہیں،
یہ تو ہے کراچی کے، جانتا ہوں.
یہ ہو سکتا ہے یہ وہاں کے کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو جو جہاں ہے صدقہ فطر اس کا اپنا اعتبار ہوتا ہے، لیکن یہاں کفارہ ہے تو کفارہ ہمیں عافیت اسی میں ہوگی کہ جہاں زیادہ رقم بنتی ہو وہیں کی دے.
ان کا کوئی عزیز ہوگا، ہو سکتا ہے امریکہ میں اس نے ان کو پوچھا ہوگا، پھر امریکہ کے حساب سے وہاں دے دیں یہ لوگ. صلو علی الحبیب.
مسکین فرما رہے ہیں، مسکین کو کھانا کھلا دے یا مسکین کو صدقہ فطر دے دے. مسکین کون اور مسکین کو ڈھونڈنا کہاں چاہے؟
مسکین صاحب مسکین نام رکھتے ہیں ہمارے
یہاں. وہ بولا میرا نام مسکین ہے.
ہاں تو لے جاؤ بھائی، بھلے اربوپتی ہو
تو روز آنا، میں دیتا رہوں گا. یہ مسکین کون اور ملتا کدھر ہے؟ اور امریکہ میں مسکین ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ اگر مسکین ڈھونڈنا ہو تو مل تو خیر وہاں بھی ملنے کو تو کہاں نہیں مل سکتا مسکین. اگر اس کی بھی کوئی تھوڑی بہت وضاحت ہو جائے مسکین صاحب کی.
ایک تو تھا فقیر، جو جس کے پاس مختصر جو ہے کہ ایک دن کے کھانے کا یا کپڑے بھی پہننے کا، ایک دن کے کھانے اور کپڑے پہننے، کپڑے تن ڈھکا ہے نا، تو یہ ہے فقیر. اور جس کے پاس ایک دن کے بھی کھانے پینے کا نہیں ہے وہ ہے مسکین، یا کھانے کا ہے تو پہننے کے لیے نہیں ہے تو یہ مسکین ہے. اور ایسا شخص جو نہیں ہے چیز، کھانا نہیں تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے، کپڑے نہیں تو کپڑے کا سوال کر سکتا ہے. یہ تو ہے سوال کی صورت. باقی جہاں دینے کی ہے کہ زکات دینا بغیر سوال کے، فقیر سوال نہیں کر سکتا، مسکین سوال کر سکتا ہے، جس چیز کی اس کو نہیں ہے اس کا سوال کر سکتا ہے. تو یہ بغیر سوال کے مسکین کو دیں چاہے فقیر کو دیں زکات یا یہ فطرہ یا کفارے کی رقم، یہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ون مور اسلامک بردر ہو کیم فرام مانچسٹر یو کے، ہی وڈ آلسو لائک ٹو آسک اے کوسچن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگے اتار، سگے مدینہ، زبیر اتاری فرام مانچسٹر یو کے. یا سیدی، مائی کوسچن ان یور بلیسڈ کوٹ از، از دیئر گریٹر ریوارڈ آف پرینگ نوافل سچ از اشراق، چاشت اینڈ تہجد ود کانگریگیشن اور الون؟ پلیز سپلیکیٹ فار فورگیونیس آف می اینڈ مائی پیرنٹس اینڈ مائی ہول فیملی، اینڈ وی گیٹ کلوز ٹو دی بلیسڈ لینڈ آف مدینہ پاک ود یور سیلف. قید و مرشد چل مدینہ، قید و مرشد چل مدینہ.
کوشچن کا خلاصہ یہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ مشہور نوافل جس طرح ہوتے ہیں، اشراق و چاش، تہجد وغیرہ، تو کیا یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا اکیلے پڑھنا افضل ہے؟
اصل تو دیکھیں اس میں چند جہتیں ہوتی ہیں، یعنی کچھ مخصوص اعتبارات ہوتے ہیں، لحاظ ہوتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عوام کی کہ جو اکیلے پڑھنے سے کتراتی ہے، اکیلے نوافل پڑھتی نہیں ہے، دور ہوتی ہے، تو ایسو کے لیے اگر جماعت کروائی جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں. ان کا پڑھ لینا یہ اچھا ہوتا ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ ہی مل کر وہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیں. اور اس اگر وہ تنہا بھی پڑھ لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کا پڑھنا اچھا ہے کہ تنہائی کے اندر جو ہے وہ نوافل ادا کرے.
یہ انہوں نے بیچاروں نے زور لگایا چل مدینہ کا مطالبہ بھی کیا یوکے میں, دونوں نے مطالبہ کیا. دوسرا بھی جو تھا یوکے کے جو فرسٹ آئے تھے وہ بھی ہے نا, میرے خیال میں نے جو انگلش میں سمجھ سکا میں, ٹرانسلیٹر نے کچھ وضاحت نہیں کی تھی شاید, بھول گئے ہوں گے.
چل مدینہ کی وضاحت نہیں کی نا.
اچھا یہ رمیز بھائی نے کی تھی. اچھا ماشاء اللہ ہے پرانے ہی رمیز بھائی, دیوانے بھی ہیں. تو امامے میں کب نظر آتے ہیں, ابھی تک دیکھا نہیں امامے میں ان کو.
امیر علیہ سنت سے درخواست ہے کہ یہ رو پڑے کہ چل مدینہ کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا.
روی سے رو پڑے لگتا ہے.
فی الحال تو یہ کریں کہ نیک اعمال کا رسالہ حاصل کریں اور ان پر 68 تک پہنچے, 72 میں سے 68 اور اس کو 92 دن گزر جائیں نا کم از کم, تو پھر بے قراری کے ساتھ چل مدینہ کا مطالبہ رکھیں.
بے قراری تو یہاں تو ہے, نظر تو آ رہی ہے اور آپ فرماتے ہیں ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے.
دیوانہ ہوا ہمارے گاؤں کے ہی ہے, کتیاں کے اگر بھولا نہیں ہو تو.
یو کے والوں کو بھی بے قراری دکھانی پڑے گی.
نہیں یو کے میں بے قراری ہے, ہاں یو کے میں دیوانگی تو ہے. یہی کمال ہے یار, یو کے میں بھی دیوانگی, امریکہ میں دیوانگی, دعوت اسلام یہ دیوانہ پروڈکشن اس کا جاری رہتا ہے. اصل پہلے پتا نہیں ہوتا عام طور پہ, تو پھر جب دعوت اس میں ماحول میں آتے ہیں نا, پھر مدینہ 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 عشق رسول عشق رسول یہ سنتے رہتے ہیں, نعتے پڑھتے ہیں, کسی کو روتا دیکھتے کہ روتا ہے, پھر پتا چلتا ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. یوں مطلب یہ کہ رونے کا شاید ذہن بنتا ہے اور پھر خود بخود رقت تاری ہوتی ہے. عشق رسول کا جام اگر کسی کو پینے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں دعوت اسلامی کا بہترین میخانہ ہے جس میں عشق رسول کی مائیں پینے کو ملتی ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے عشق رسول کے بھر بھر کا جام پینا نصیب. عشق میں آپ کی
ایکاش
ایکاش کے روتے روتے, عشق میں آپ کے ایکاش کے روتے روتے یہ نکل جا جان مدینے والے, یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. صلی اللہ علیہ وسلم
جان
Oh, صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس کسی نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے وہ شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه إني. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، آمین. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ جواب، بلندی. سوال نمبر 2، روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانے والے کو اللہ پاک کس حوض سے پلائے گا؟ جواب، حوض کوثر. سوال نمبر 3، امیر اہل سنت کے نام الیاس کا مطلب بتائیے. جواب، جم کر کھڑا رہنے والا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ثاقب علی اتاری ننکانہ، بنت صدیق اتاریہ سمندری، بنت سلیم اتاریہ کورنگی کراچی، طاہر اتاری حیدرآباد سندھ، بنت کلیم اللہ اتاریہ خیرپور میرس، حیات اتاری ماتلی، عاصم اتاری قصور. تمام درست جواب دینے والوں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ثاقب علی اتاری ننکانہ. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلرڈ میگزین جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات: اسلائی میں نے محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلائی میں نے اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. کل اذان عشاء تک ہمیں یہ سوالات کے جوابات ملیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم ان کو قرآن دازی میں شامل کر سکیں گے. سوال نمبر 1: اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کے لیے رحمت ہیں؟ سوال نمبر 2: سب سے افضل اور بہتر زبان کون سی ہے؟ سوال نمبر 3: چشمہ حیات سے کس نبی علیہ السلام نے پانی پیا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.